جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ تشریف رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. روى المسلم عن عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على الخير فله مثل أجر فاعله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما أرسله إلى القلعة قال يا علي لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے مختصر احادیث کے الفاظ پڑھے ہیں اور ان احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعوت الی الخیر کی طرف راغب فرمایا ہے اور دین اسلام اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے اندر جو بنیاد رکھی ہے ہمارے اعمال کی، ہمارے عقیدے کی اور ہمارے انجام کی، ان سب کا دار و مدار اگر حقیقت میں خلاصے کے طور پہ دیکھا جائے تو وہ ایک ہی نکلتا ہے کہ نیکی کی طرف آ جاؤ اور برائی اور گناہ کو چھوڑ دو. اور یہ ایک عمومی دعوت ہے. اسلام کی تعلیمات میں اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہیں کہ اسلام کیا چیز ہے تو ان الفاظ سے اگر آپ سمجھا دیں تو یہ غلط نہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام مختلف علاقوں میں کفار کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے پیغمبر اور آپ کا دین کیا کہتا ہے، تو وہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، حلال کھانے کا حکم دیتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے اور ظلم سے، زیادتی سے، غصب سے، چوری سے، جھوٹ سے منع کرتا ہے، اور کائنات کے کسی بھی مخلوق کو، خصوصاً انسانوں کو جب اس طرح کا کلام سنایا جائے تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بھولا بسرا سبق ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے. انسان کی فطرت کو ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس فطرت پہ پیدا فرمایا ہے کہ وہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے اور برائی جتنی بھی اس میں لذت ہو اور جتنا بھی وہ اس طرف جاتا ہو، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، من دل علی الخیر، کہ جو کوئی بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیکی کی رہنمائی کرتا ہے، فلہو مثل اجر فاعلہ، تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا کرنے والے کا ثواب ہے. یعنی ایک شخص اپنے بھائی کو دعوت دیتا ہے کہ آپ شرک و بدعت چھوڑ دیجئے، آپ نماز کی پابندی شروع کر دیں، آپ مستحبات اور سنتوں کا خیال رکھیں، آپ اللہ کے بلائے ہوئے جو احکامات ہیں اس پر عمل شروع کر دیں، اور جن سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے اس سے رک جائیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بات اس کے دل میں اثر کر گئی اور واقعی اس نے عمل شروع کر دیا، تو دن میں جتنی دفعہ وہ نمازیں پڑھے گا تو اس کو دعوت دینے والے کا اس میں پورا حصہ ہے. دن میں وہ جتنی دفعہ سنتوں پہ عمل کرے گا تو دعوت دینے والے کا اس میں حصہ ہے، اور جتنے بھی نیک اعمال کرتا جائے گا خود بخود اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، اور جس نے اس کو بات سمجھائی ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کتنا بڑا احسان ہے، نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم بغیر کچھ کیے، بغیر کوئی محنت کیے، صرف اپنے ایک بھائی کو سیدھا راستہ دکھا کے، اس کی رہنمائی کر کے، ساری زندگی کے لیے اس کے ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں. اور صحیح حدیث ہے تو اس میں کسی شک شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے. اسی طرح ایک موقع پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ہدا، جس کسی نے کسی کو دعوت دی ہدایت کی طرف، فلہو مثل اجور من تبعہ، تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس کی اتباع کرنے والے کا اجر ہے. اور آگے فرمایا، لا ينقص من اجورهم شيئا، یاد رکھو جو عمل کر رہا ہے اس کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. انسان کے ذہن میں یہ شک اور گمان پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید کہ جو عمل کر رہا ہے وہ میری وجہ سے کر رہا ہے، تو اس کا عمل آدھا اس کے لیے ہو گیا اور آدھا میرا ہو گیا. فرمایا نہیں، لا ينقص من اجورهم شيئا، ان کے جو عمل کرنے والے ہیں ان کے اجر سے ذرہ بھر بھی کمی نہیں کی جائے گی. اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، ومن دعا الى ضلالة، اور جس کسی نے کسی گمراہی کی طرف بلایا، فعليه اسم من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا، تو اس کا بھی اس کے پیروی کرنے والوں میں اتنا ہی گناہ ہے اور پیروی کرنے والوں کا گناہ وہ کم نہیں ہوگا. یہ بظاہر مختصر سے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، لیکن اس کی وضاحت میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے کلام کو، اپنے اعمال کو، اپنی توفیق کو، اور جو آپ کا امپریشن ہے اس کو بھلائی کی طرف لے جانے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں یا برائی کی طرف لے جانے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور یہ دونوں کام بہت بڑی نتیجوں کے اوپر منتج ہوں گے. اگر بھلائی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ اللہ سے ڈرتے ہیں, یقیناً آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور ارشادات سنے ہیں, اور یہ دنیا کے اندر بھی ایک مومن کے لیے نجات ہے اور آخرت کے لیے بھی نجات ہے. لہذا اگر آپ کسی کو نیکی کا کام کا دعوت دیتے ہیں, کسی کو صرف آپ اتنا بھی کہہ دیتے ہیں کہ نماز با جماعت پڑھا کرو, کسی کو صرف اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلانے شخص کو گالی نہ دو, اور یہ بات وہ عمل کر لیتا ہے, تو ساری زندگی وہ جتنے بھی مقامات پہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی کے ساتھ گالم گلوچ سے پرہیز کرے گا, آپ کا اس میں حصہ ہے. ساری زندگی جو وہ نماز با جماعت کا اہتمام کرے گا تو اس کے اندر آپ کا حصہ ہے. اور اپنے اعمال اور اس کے ساتھ پھر ثواب والے اعمال جو ادھر ادھر سے جمع ہو جائیں, امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بہت بڑا اجر عظیم اور جنتیں عطا فرمائیں گے. لیکن دوسری طرف ایک شخص ایک نیا قسم کا گناہ لے کے آ گیا دنیا میں, اور اس کو یعنی عام عوام کا اس کی طرف خیال نہیں تھا, اور یہ اس کو ان کو بولتا ہے کہ آ جاؤ اس پہ عمل کرو, تو خود بھی گناہگار ہے, اور آخرت تک جو گناہ کرے گا اس میں اس کا پورا حصہ شامل ہو. تو لہذا ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر جو لوگ عمل کریں وہ ہمارے لیے باعث ثواب بنے. ہمیں ایسا کلام کرنا چاہیے کہ اس سے جو ہمارے سننے والے افراد ہیں وہ کچھ سیکھ سکیں, اور اس کے اوپر عمل کرنے سے ہمیں اس سے فائدہ ہو. آج کل معاشرے کے اندر جو کلام کیا جاتا ہے, جو باتیں کی جاتی ہیں, وہ نہ سننا بہتر ہوتی ہیں. اس کے اندر اس قسم کے فحش کلمات ہوتے ہیں, اس قسم کے لایعنی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اگر ذہن میں آ جائیں تو ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. تو ایک ہمارے مسلمان بھائی جو ہماری طرح کلمہ پڑھنے والا ہے, ہماری طرح اس کو بھی آخرت میں نجات کا شوق ہے, وہ کیوں کر ایسے معاملات کے اندر کیوں اس کے اخلاق اتنے گر گئے, کیوں اس کا کلام اتنا نچلی سطح پہ چلا گیا؟ اس لیے کہ اس کو پیغام نہیں پہنچا, اس کو نصیحت نہیں ہوئی. نصیحت کے طریقے ہوتے ہیں. بعض مقامات کے اوپر اپنے مسلمان بھائی کو حق بات کہنا وہ فرض ہو جاتا ہے, اور بعض مقامات کے اوپر فرض کفایہ ہوتا ہے, بعض مقامات پہ مستحب ہو جاتا ہے, اور بعض مقامات پہ مباح ہو جاتا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اسلاف میں سے ہیں اور پاکستان کے بانیین میں سے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حق بات ہو اور حق نیت کے ساتھ ہو اور حق طریقے سے کی جائے تو اس کا فائدہ 100% ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے دوبارہ کہہ دیتا ہوں, حق بات ہو, حق نیت سے ہو اور حق طریقے سے کی جائے. اگر کہیں کلام ہوا خیر کا, یا کہیں دین کے بارے میں بات ہوئی, یا دنیا کے بارے میں ہی کوئی بات ہوئی, اور بظاہر اس کا اثر نظر نہیں آیا, تو یہ تین معاملات آپ دیکھیں اس میں. پہلا یہ کہ جو بات کی جا رہی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. شریعت نے ہمیں حق کا پیمانہ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ ہمیں فرمایا ہے کہ جب بھی تم ساتھ دو تو حق کا ساتھ دو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ایمان والوں سے کہا کہ ہمیشہ تم سچوں کے ساتھ ہونے چاہیے, جھوٹوں کے ساتھ ہرگز نہ ہونا. تو جو بات کی جا رہی ہے آپ اپنے بھائی کے سامنے اللہ کے کلام بیان کریں گے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ارشاد فرمائیں گے, اس کو کوئی نصیحت کریں گے, یقیناً یہ حق باتیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی اس دنیا کے اندر حق ہے ہی نہیں. جب حق بات ہو رہی ہے تو پھر آپ کی نیت بھی مخلص ہونی چاہیے. اس لیے بات نہ کی جائے کہ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں, اس لیے نہ بات کی جائے کہ میں یہاں پہ علامہ مانا جاؤں, اس لیے بات نہ کی جائے کہ اپنے بھائی کی بے عزتی مقصود ہو یا اس کو نیچے دکھانا مقصود ہو, یہ حق سے ہٹ جائے گا. اگر ان کی واقعی آپ اصلاح چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سن لے اور سمجھ جائے اور اس پہ عمل کرے، تو آپ کی نیت صرف اور صرف اپنے مسلمان بھائی کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے ہونی چاہیے، بس۔ تو جب آپ اس طریقے سے بات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس بات کے اندر بڑا اثر پیدا فرما دیں گے۔ اور آخری بات کہ جب آپ بات کریں تو حق طریقے سے ہو۔ کسی مقام کے اوپر بہت ہی زیادہ نرمی دکھانی پڑتی ہے، کسی مقام پہ ناراضگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے، کہیں غصے کا اظہار ہوگا، کہیں پہ آپ کو قطع تعلق بظاہر کرنا پڑے گا ناراضگی دکھانے کے لیے، اور کہیں آپ کو جب ضرورت محسوس ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کے نام کی بلندی کے لیے لڑائی جھگڑا بھی کرنا پڑ جائے گا۔ تو یہ جاننا کہ کس موقع پہ کون سا طریقہ حق ہے، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اس میں پوری پوری زندگیاں گزار دی کہ کہاں جا کے کس طریقے سے کلام کیا جائے، اللہ کے پیغام کو پہنچایا جائے تاکہ وہ اثر دکھائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پہ کفار مکہ کے مطالبے کے مطابق باقاعدہ ان سے علیحدہ مجلس بھی فرمائی ہے، اور وہی عبس و تولی انجا اہل عام میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی آیات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسلمان بھائی کی آمد اس لیے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی نہیں آئے گا ناگوار گزری تھی، لیکن پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ انہی لوگوں سے جب دوسرا طریقہ اپنایا تو پھر وہ بھی اثر کرتا تھا۔ تو میں آپ کے سامنے جو میں نے حدیث بیان کی ہے کہ آپ ہم وقت اس کوشش میں رہیں۔ ہمارے اسلاف میں حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور اسی طرح بہت بڑے مجاہد جو بالا کوٹ میں آ کے شہید ہوئے، اسلام کے بلندی کے لیے جہاد کرتے ہوئے، ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ہر وقت اس بات کی کوشش میں رہتے تھے کہ میں جہاں اٹھوں، جہاں بیٹھوں، جدھر جاؤں، جس سے ملوں، اس سے کوئی ایسی دین کی بات کروں کہ وہ اس پہ عمل کرنے لگے اور اس سیدھے راستے پہ آ جائے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تبلیغ اور دعوت کا کام ایسے بندے کو کرنا چاہیے کہ اس کے اندر یہ والے جو تقاضے ہیں، یہ جو شوق ہے، وہ اس کی اپنی طبعی حاجت کی طرح ہو جائے۔ ایک آدمی کو پیاس لگی ہے تو اب وہ سب سے پہلے یہ چاہے گا کہ اس کو پانی پلایا جائے، کسی کو بھوک لگی ہے تو وہ باقی تمام کام پیچھے چھوڑ کے سب سے پہلے اپنے بھوک کے خاتمے کا انتظام کرے گا۔ بالکل اسی طرح ایک مسلمان کو جب نظر آ جائے کہ اس کا بھائی رات کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، جب اس کو نظر آ جائے کہ اس کے سامنے آنکھوں کے اللہ کے دین کے خلاف کام ہو رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہو کہ میرے اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے خلاف یہاں پہ چل رہا ہے، تو بالکل جیسے پیاس بجھانے کے لیے پانی طلب کیا جاتا ہے اور بھوک ختم کرنے کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے، اسی طرح آپ کو یہ طلب پیدا ہو کہ آپ اپنے دوست کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے حق بات رکھ سکیں، تو یہ جو آپ کی کوشش ہوگی مولانا فرماتے ہیں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ہی کامیاب ہوگی۔ اسی طرح ہمارے بعض لوگوں کے اندر یہ خیالات پائے جاتے ہیں کہ جو کام ہم خود نہیں کر رہے اس کا ہم کسی اور سے کیسے کہیں، اور اس سلسلے میں بعض لوگوں نے یہ آیت بھی پیش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم کرتے نہیں ہو وہ کیسے، وہ کیوں کہتے ہو، نہیں کہا کرو۔ اور اس آیت کو دلیل بنا کے وہ یہ وسوسہ یا یہ گمان ان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر میں کوئی نیکی کا کام خود نہیں کر رہا تو میں کسی اور کو اس کی نصیحت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بغیر کسی شرط کے مطلقاً حکم دیا ہے، کہ جہاں بھی غلط کام ہو رہا ہو اس کو روکنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور نیکیوں کی طرف دعوت دینا یہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے دعوت کا حکم دیا، اسی طرح دیگر انبیاء کو بڑے بڑے زنادیق کے سامنے جو کفر کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے اور اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اس کے باوجود اتمام للحجت کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بھیجے اور ان کو باقاعدہ احکامات نازل کر کے بتایا کہ کس طریقے سے دعوت دینی ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر ہم کوئی خود کام نہیں کر رہے تو دوسرے کا بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، یہ ایک غلط خیال ہے. بلکہ اگر آپ کوئی ایسے کام کی دعوت کسی کو دیں گے تو آپ خود بھی اس سے شرمائیں گے، یا اللہ تبارک و تعالی آپ کو خود بھی اس کی وجہ سے دعوت دے دے گا اور آپ سیدھے راستے پہ چلنے لگیں گے. مثلا ایک شخص نماز با جماعت میں نہیں پہنچتا تو وہ دوسرے لوگوں کو نماز با جماعت کی نصیحت نہ کرے، یہ غلط ہے. وہ دوسرے بھائیوں کو بھی نماز با جماعت کی نصیحت کرے اور اس وجہ سے وہ اپنا محاسبہ بھی کرے کہ جو میں اپنے بھائی کو کہہ رہا ہوں میں خود اس پہ عمل کر رہا ہوں یا نہیں. اور اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ وعظ و نصیحت چھوڑ دی جائے، دعوت اللہ چھوڑ دی جائے، بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ خود بھی عمل کر لیا جائے اور بھائیوں سے بھی عمل کروا لیا جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے والے سے زیادہ سننے والوں کو توفیق دے دیتے ہیں، تو اس کو دیکھ کے بندہ پھر سیدھا ہو جاتا ہے، سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے کہ دیکھو میری کہیں بھی بات اس کے دل میں ایسی اتری ہے، اللہ نے اس کو توفیق عطا فرما دی اور میں ابھی تک وہیں ظلمتوں میں اور ضلالت میں لگا ہوا ہوں، تو وہ خود بھی سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں، جب آپ اپنے مسلمان بھائی کو غلط راستے پہ دیکھیں، گناہ میں دیکھیں، راستے سے بھٹکا ہوا دیکھیں، تو آپ اس کو سمجھائیں، آپ اس کے سامنے حق بات رکھیں، آپ اس کے سامنے حق نیت کے ساتھ بات کریں، اخلاص کے ساتھ بات کریں اور حق راستے سے بات کریں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائی کو بھی دنیا کے اندر بھی فائدے نصیب کرے گا اور آخرت کے اندر اس کی نجات ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی برکات سے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ ساری زندگی وہ جو نیکی میں اعمال کرتا جائے گا آپ کا بھی اس میں حصہ ہوتا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ اصول ہے، یہ فطرت ہے کہ جس کے ذمے نیکیاں ہوتی جاتی ہیں وہ خود بخود سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، غلط راستے پہ وہ نہیں جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کی طرف محاصرہ فرمایا تو جو خیبر ہے یہ مدینہ منورہ سے 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک بستی ہے، اور وہاں پہ پھر مختلف قبائل آباد تھے یہود کے، یعنی ایک جگہ جمع نہیں تھے بلکہ مختلف قبیلے کچھ ادھر کچھ ادھر علاقے میں آباد تھے. اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی نیت سے جب تشریف لے گئے تو جو وہاں کا بڑا قلعہ قاموس کہلاتا ہے وہاں کا محاصرہ فرما لیا، اور یہود نے اپنے قلعے کا دفاع بڑا مضبوط کیا ہوا تھا. صحابہ کرام مختلف روایتوں کے مطابق 3 دن تک وہاں موجود رہے، لیکن نہ اندر سے کوئی باہر آیا اور نہ باہر سے صحابہ میں سے کوئی اندر جانے میں، پینیٹریشن کرنے میں کامیاب ہو سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اعلان فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، میں کل جھنڈا ایک ایسے بندے کو دوں گا، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، اللہ تبارک و تعالی اس کو فتح عطا کریں گے. اور روایات میں آتا ہے یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام نے جب یہ فضیلت سنی تو وہ بڑے اشتیاق میں ہو گئے کہ یہ کون بندہ ہے اتنا بہترین کہ اس کے اندر اتنی فضیلتیں جمع ہو رہی ہیں، جھنڈا بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ملے گا، اور یہ اتنا مضبوط قلعہ کہ کئی دنوں سے ہم اس کے محاصرے میں ہیں لیکن ابھی تک فتح حاصل نہیں ہوئی، یہ فتح بھی اس کو ہوگی. اور پھر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی حق گواہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں. جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں، تو بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے اس لیے وہ یہاں موجود نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک سے ان کی آنکھوں کو لگایا اور دعا فرمائی، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا جھنڈا عطا فرمایا اور حکم دیا کہ اب آپ قلعے کے اوپر حملہور ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو فتح دیں گے. اس موقع پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، میں ان کے ساتھ قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ یہ ہمارے جیسے ہو جائیں، یعنی ایمان لے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، علی رسلی کا، تسلی سے، آرام سے. اور آپ نے حکم دیا کہ جب تم قلعے کے دروازے پہ جاؤ تو تم ان کو اسلام کی اور دین کی دعوت دو. اب یہاں پہ یہ نقطہ غور کیجئے کہ یہود جو کائنات کے شرارتی تھے اور ان کی سازشوں سے اور ان کی ناکردنیوں سے مدینہ سے دور دور تک کے علاقوں کے مسلمان پریشان تھے، اور بات یہاں تک آ پہنچی تھی کہ مسلمان اسلحہ لے کے قلعے کے دروازے پہ آ چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ نہیں فرمایا کہ جاتے کے ساتھ ہی ان پہ ٹوٹ پڑو اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، بلکہ فرمایا کہ جب جاؤ تو اسلام کا پیغام اور دعوت سامنے رکھو، اسلم تسلم، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور سلامتی میں آ جاؤ، اگر نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد قتال شروع ہوگا. اور یہی اسلام کا اصول ہے کہ جہاں پر بھی اسلام کی دعوت ہو تو سب سے پہلے ان کے سامنے اللہ کا پیغام اور اسلام کی دعوت رکھی جائے. اگر وہ اس کے ماننے سے انکار کر دیں تو پھر باقی بات کے جو آپشنز ہیں اور بات کے جو طریقے ہیں وہ آتے ہیں. تو جب یہود جو شرارتی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شب و روز سازشوں میں مشغول تھے، ان کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایسا ہے کہ آپ نے فرمایا پہلے اسلام کی دعوت دینا. تو جب وہاں سے یہ اصول علماء بیان فرماتے ہیں کہ چھوٹتے کے ساتھ ہی لڑائی جھگڑا، چھوٹتے کے ساتھ ہی کسی کو کافر قرار دے دینا، چھوٹتے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ اختلافات اور جسے کہتے ہیں فتنے کھڑے کر لینا، فساد کھڑے کر لینا، یہ انبیاء کی تعلیمات میں شامل نہیں ہے، بلکہ عقل کا استعمال کرتے ہوئے اور اخلاق کا استعمال کرتے ہوئے عقل سلیم کے مطابق جو بات اس کو سمجھ میں آتی ہو اس طریقے سے سمجھانے میں فائدہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس موقع پہ فرمایا جو مشہور حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے دیں تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، کیونکہ عرب میں جو سب سے بڑا مال تھا وہ اونٹ تھا، اور اونٹوں کے اندر جو اعلیٰ ترین نسل ہوتی تھی وہ سرخ اونٹ کہلاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بیان کرنے کے لیے، حضرت علی کو سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اگر ہماری وجہ سے سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ہمارا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، ہمارے ذمے میں اجر اور ثواب اس کے اعمال کی وجہ سے آنے لگتے ہیں، اور ہم خود اپنا محاسبہ کرنے لگتے ہیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے بھائی کو جو نصیحت کی ہے آیا ہم خود اس پہ اترتے ہیں یا نہیں اترتے. اور جب یہ تمام چیزوں کا مجموعہ بن جاتا ہے تو مسلمان خود بخود سیدھے راستے پہ چلا آ جاتا ہے. ہمارے اسلاف میں بڑے عالم گزرے، بہت بڑے مصنف اور اللہ کے ولی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اور ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ جب اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے جب یہ بیعت ہوئے تو حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ پیر ہوتے اور میں ان کا مرید ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کو اتنا بلند مقام دیا تھا. حضرت تشریف فرما تھے اور آپ کے شاگرد اور آپ کے معتقدین سب موجود تھے. آپ کے اوپر رقت طاری ہوئی اور فرمایا کہ سب چلے جاؤ یہاں سے, تم کیوں میرے پیچھے لگے ہوئے ہو اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم لوگوں کی اصلاح کر سکوں. سب شاگرد حیران اور پریشان کہ کیا ہو گیا. اس موقع پہ حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے, وہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں تو اس ڈاکو کی طرح ہوں جو پیر بن گیا تھا اور اس کے بہت سارے مرید ہو گئے تھے. واقعہ اس طرح ہے کہ ایک ڈاکو تھا اور اس نے ایک راستے میں گزرتے ہوئے دیکھا کہ پیر صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ان کے دوست ہیں, ساتھی ہیں, عالم ہیں اور مختلف حلقے لگے ہوئے ہیں, ذکر ہو رہا ہے, تسبیحات ہو رہی ہیں, ایک جگہ علم کا حلقہ لگا ہے اور اس کے بعد پھر ہدایا آ رہے ہیں, کوئی کھانا لے کے آیا, کوئی پھل لے کے آیا, کوئی تحفہ لے کے آیا. تو ڈاکو نے سوچا کہ میں اتنی مشقتوں سے اپنا رزق کما رہا ہوں, راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, دیواریں پھلانگنی پڑتی ہیں, کبھی پکڑنے کا ڈر ہوتا ہے, سارا دن چھپ کے رہنا پڑتا ہے, یہ تو بڑا مشکل ہے, کیوں نہ میں بھی اسی طریقے سے کہیں پہ جا کے بیٹھ جاؤں بڑا شیخ بن کے, اور لوگ آئیں گے اور میرے لیے ہدایا بھی لے کے آئیں گے تو مال بھی ملتا رہے گا اور سکون بھی ہوگا. ڈاکو نے یہ سوچ لیا کہ آج کے بعد مجھے بھی شیخ بننا ہے اور اس نے ایک جائے نماز لے لی, تسبیح لے لی, چلا گیا جنگل میں بیٹھ گیا, کیونکہ براہ راست تو شہر میں نہیں بیٹھ سکتے, اچانک سے شیخ کدھر سے آ گئے, تو تھوڑا فاصلے پہ جنگل میں جا کے بیٹھ گئے اور جو قریب آتا تھا اس کو بھگا دیتے تھے کہ جاؤ ادھر سے, کوئی ضرورت نہیں ہے, قریب آنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جدھر سے اس کو بھگایا جائے, دور رکھا جائے, اس میں اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح ہے کیا چیز. آہستہ آہستہ کر کے لوگ بڑھتے گئے, آتے گئے, آتے گئے, ایسا زمانہ آیا کہ اپنے علاقے کا وہ سب سے بڑا مشہور شیخ ہو گیا اور درمیان میں بیٹھا ہوا ہے, چاروں طرف حلقہ لگا ہے, لوگ بیٹھے ہیں اور یہ ان کو کسی کو تسبیحات دے رہا ہے, کسی کو وظیفے دے رہا ہے اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. اللہ کا نام اثر رکھتا ہے. اگر آپ سے کوئی گناہگار بھی کہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو, آیت الکرسی پڑھو, تو اس کا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا. شاگردوں نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے شیخ کا مقام جاننا چاہتے ہیں, کتنے بلند مقام کے ہیں, اور مقام جاننے کے لیے اہل تصوف کے نزدیک مراقبہ کیا جاتا ہے. سب جمع ہو جاتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اور تمام جو ان کے طریقے ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا شیخ جو ہے وہ کتنا اعلیٰ مقام کا ہے. چنانچہ مراقبہ کیا گیا تو کچھ پتہ نہیں چل رہا, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, شیخ کا کوئی نام و نشان ہی نہیں. تو شاگردوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہمارا شیخ اتنا اعلیٰ اور بلند ہے کہ وہ ہماری رینج سے باہر ہے, ہماری اس تک پہنچ ہی نہیں ہو سکتی, ہمارے مراقبے وہ اس سے بہت دور ہیں. لہذا شیخ کی خدمت میں گئے, رونا دھونا کیا کہ حضرت جی آپ خود ہمیں بتائیے کہ آپ کتنے بڑے آدمی ہیں, ہم آپ کو نہیں جان سکے. اب وہ جو شیخ ہے حیران اور پریشان, اور حقیقت بتانے کا وقت آ چکا ہے, تو وہ رو پڑا دھاڑے مار مار کے اور کہنے لگا کہ میری حقیقت اصل میں تم لوگوں نے آسمانوں میں تلاش کی ہے, میری حقیقت نیچے تلاش کرو, اسفل السافلین میں سب سے نیچے, جب وہاں تلاش کرو گے تو تمہیں مل جائے گی. اس لیے کہ میں ایک ڈاکو تھا اور میں نے صرف اور صرف مال جمع کرنے کے لیے یہ لبادہ اڑا تھا دین کا اور شیخوخت کا, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تم لوگوں کو توفیق عطا فرمائی, تم نے اللہ چاہا تھا, تم کو اللہ مل گیا, مجھے مال, میں نے مال چاہا تھا, مجھے مال مل گیا. لیکن ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ اب تمہیں دیکھ کے مجھے شرم آتی ہے کہ میرا شاگرد اور میرا مرید یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے مشقتیں برداشت کر رہا ہے، اس نے تمام گناہ چھوڑ دیے اور یہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے، اور میں جو اس کا سبب بن رہا ہوں وہ مال کے لیے بیٹھا ہے اور اس کا پرانا ریکارڈ بھی اتنا خراب ہے، لہذا اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے کاموں سے توبہ کرتا ہوں اور اب میں صرف اور صرف اللہ کے وحدانیت کے لیے اور عبادت کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے یہ مجلس کیا کروں گا، اس کے علاوہ نہیں کروں گا۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے بس اتنا سمجھو کہ میں اس ڈاکو کی طرح شیخ بن گیا ہوں، اور اب ظاہر بات ہے کہ حضرت تواضع کی وجہ سے فرماتے تھے، وزنہ حضرت کا جو عالم تھا، ایک موقع پہ دارالعلوم دیوبند کے اندر بخاری شریف کے ختم کی مجلس تھی، تو ظہر کی نماز کے بعد کچھ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت شیخ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ پریشان ہیں بہت، چہرے پہ ناگواری کے آثار ہیں۔ شاگرد نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے حضرت، آپ پریشان ہیں کہ طبیعت خراب ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ تو کیا وجہ ہے آپ اتنے پریشان ہیں؟ کہنے لگے کہ آج جب میں وضو کر کے نماز میں پہنچا تو اتنی دیر ہو چکی تھی کہ جتنی دیر میں امام فاتحہ پڑھ لیتا ہے۔ تو 35 سال کے بعد پہلی دفعہ امام کے ساتھ جماعت میں میری فاتحہ فوت ہو گئی ہے، میں اللہ کو اس کا کیا جواب دوں گا، اس سے پریشان ہوں۔ نہ جماعت فوت ہوئی، نہ رکعت فوت ہوئی، نہ نماز فوت ہوئی، فاتحہ امام کے ساتھ نہیں ملی، اور اس کا حضرت کو اتنا رنج تھا کہ پوری مجلس نے پہچان لیا تھا۔ یہ حضرت کا عالم تھا، اور فرماتے تھے کہ مجھے وہ ڈاکو سمجھو کہ جو مال کے لیے آیا تھا لیکن شیخ بن گیا۔ تو یہ واقعہ آپ کے سامنے میں نے اس لیے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں، جدھر چاہیں، جس کو چاہیں ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ اس سے نہ گھبرائیے کہ معاشرہ بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہے، اس سے بھی نہ گھبرائیے کہ میں خود گناہوں میں مبتلا ہوں۔ شاعر نے کہا ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازالا الہ الا اللہ۔ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، آپ کو جو اللہ تبارک و تعالی نے راستہ دکھایا ہے، اس کے اوپر چلنا ہے، اور اس پہ چلانے کی دوسروں کو کوشش کرنی ہے۔ جب اس طرح کرتے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت بڑا ذخیرہ ثواب کا بھی عطا کریں گے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا کریں گے، اور اسی طرح دنیا کے اندر ایک شخص بھی آپ کے ذریعے سے سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے تو آپ کے لیے تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، کیونکہ دنیا میں بھی وہ آپ کا احسان مند ہے، اور آخرت میں بھی آپ کے ثواب اور اجر میں صحیح احادیث کے مطابق اس کا پورا پورا حصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیں کہ ہماری بات میں اثر پیدا ہو، ہم حق بات کر سکیں اور ہم حق طریقے سے کر سکیں، اور نیت بھی اخلاص والی ہو، اچھی نیت ہو، تاکہ ہمارے بھائیوں کو، دوستوں کو فائدہ بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لنا في ذرياتنا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللہ تبارک و تعالی مسلمان بھائیوں کی دعائیں قبول فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی مدد اور نصرت فرمائے، جو بیمار ہے ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. جو اس مجلس کے اندر خیر کی بات ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بیان ہوئے، دین کی اور اصلاح کی بات ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو قبول فرمائے، اور اس مجلس کی خیریت سے، اس مجلس کی عافیت سے، اس مجلس کی رحمتوں سے اس علاقے کو، اہل محلہ کو، جو حضرات تشریف لائے ہیں ان کو، جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، جو محبت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیت کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے اور دکھاوے سے اور اسی طرح برے انجام سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی انجام بالخیر و عافیت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے، دین اسلام اور دین برحق پر تا حیات اور موت تک اور موت کے بعد بھی تمام جو کہ ثمرات ہیں، فائدے ہیں، جو جن انعامات کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. پاکستان کے چپے چپے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، دشمنوں کی میلی نظروں سے حفاظت فرمائے، اور خصوصاً ہمارے بھائی جو کشمیر میں ہیں، بہت ہی زیادہ مشکل میں ہیں اور ابتلاء میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، ان کو قید و بند سے چھڑا لے، اور ہندوؤں اور مشرکین کے قہر سے اللہ تبارک و تعالی ان کو جلد آزاد فرمائے، اور ظالموں پر، مشرکین پر اللہ تبارک و تعالی اپنا قہر نازل فرمائے. وسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالی خود ہی ان کے لیے کافی ہو جائیں. حرمین شریفین کے لیے دعا فرمائیں، وقتاً فوقتاً ان کے خلاف بھی دشمن سازشیں کرتے رہتے ہیں اور ناپاک حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں. اور روئے زمین کے اوپر جو جنت کے یہ دو ٹکڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تا قیامت قائم و دائم رکھے، ایمان والوں کو، اسلام والوں کو، عمل کے جذبے والوں کو بار بار آنا جانا نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ. جامعہ عربیہ احسن العلوم کے اندر امتحانات شروع ہو چکے ہیں سہ ماہی، اللہ تبارک و تعالی طلباء کے لیے آسان فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا پڑھیں کہ جس کے اندر زندگی میں فائدہ ہو، علمی فائدہ ہو، عملی فائدہ ہو، اور یہاں سے پڑھنے والا ہر ہر شخص آئندہ آنے والے زمانے میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیوا ہو، اس کے دین کا مجاہد ہو، اور اس کے دین کا مبلغ ہو، اس کے دین کا مصلح ہو. اللہ تبارک و تعالی اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے، اس کی تمام شاخیں، یہاں آنے جانے والے، یہاں نماز پڑھنے والے، یہاں سے محبت کرنے والے، یہاں محبت کی نظر سے دیکھنے والے، اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على